أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم. خداوند تبارک و تعالی نے کتاب ہدایت بشر میں ہدایت کا ایک اہم پہلو بشر کو یہ آگاہی دی ہے کہ اس کے بقا میں اور اس کی ارتقاء میں کئی خطرات ہیں و موانع جن میں منافقت و منافق بڑا معنی ہیں، خصوصاً جماعت مومن کے لیے کہ جب انسان ترقی کرتا ہے، حالت ناس سے مومن کے درجے پر فائز ہوتا ہے، بیماری کے مرض میں آ جاتا ہے اور وہ بیماری منافقت ہے. مومن بننے کے بعد منافقت کی خطرے کی زد میں آ جاتا ہے. منافقت قرآن کی نگاہ میں بیماری ہے اور منافق انسان کا و مومنین کا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن، کافر سے بدتر. اس لیے اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ قرآن نے آگاہی پیش کی ہے دو مقصد کے لیے. ایک یہ کہ ہر مومن اپنے آپ کو بچائے اس بیماری سے، اپنے اندر منافقت پیدا نہ ہونے دے، آثار منافقت اور ان اسباب کے قریب نہ جائے جو انسان کو منافق بنا دیتے ہیں. اور دوم یہ کہ مومن معاشرہ جہاں ہوگا وہاں منافق یقیناً پیدا ہوں گے، آگاہی ہوگی تو منافق کے شر سے انسان محفوظ رہے گا. اگر آگاہی نہ ہوئی منافقت کے بارے میں، منافقت کا دوست بن جاتا ہے، منافق کے پروپوگنڈے میں آ جاتا ہے، منافق کے دھوکے میں آ جاتا ہے. قرآن کریم نے منافق کا ہر بار یہ ذکر کیا ہے کہ خادع ہے، خدا فریب منافق کا ہتھیار ہے، دھوکے میں رکھتا ہے. چونکہ نقاب پہن کر سارے کام کرتا ہے، ایمان کا نقاب پہنتا ہے، اس وجہ سے دوسرے آسانی سے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خطرے کا احساس اسی منافق کے بابت رکھتا ہوں، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے میری امت کے لیے. مشرک سے اتنا پریشان نہیں ہوں جتنا منافق سے. اور منافقت کئی چہرے ہیں اس کے، کئی حالتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، انفرادی ہے، جماعتی ہے اور اجتماعی. اجتماعی منافقت وہاں ہے جہاں پر منافقت رویہ بن جائے، عام لوگوں کا رویہ بن جائے، ہر ایک کے ساتھ منافقانہ عمل کرے انسان. منافقت کے ارکان یہ ہیں کہ دو شخصیتیں انسان کی ہوں، دو چہرے ہوں، دو روپ ہوں، کسی جگہ ایک چہرہ دکھاتا ہو، کسی جگہ دوسرا چہرہ دکھاتا ہو، یہ منافقت ہے. اگر یہ ایمان کے بارے میں ہو منافق اکبر ہے، اگر یہ ایمان و عمل کے متعلق ہو منافق کبیر ہے، اور اگر رویے کے اندر دو چہرے و دو شخصیتیں ہوں یہ منافق صغیر ہے. منافقت کا ایک اہم ہدف، چونکہ مومن و ایمان ہے، ایمان کو زائل کرنا و مومن کو نقصان پہنچانا منافق کا ہدف ہے. رہبر مومنین کے متعلق منافق زیادہ حساس ہیں، اس معنی میں کہ رہبر مومنین کو اول دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مومن بن کر اس کے قریب جاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور مجاہدانہ چہرہ بنا کر اس کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ہوتے بزدل ہیں، لیکن مجاہد بن کر، بڑے نڈر بن کر رہبر کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں ایسے. جب وقت آتا ہے تو چھٹی لے لیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ مخلف ہوتے ہیں، محلف ہوتے ہیں، مستعزن. محلف قسمیں بہت کھاتے ہیں، مخلف ہمیشہ قیام کے وقت پیچھے رہ جاتے ہیں، پسند کرتے ہیں پیچھے رہنا، خلف میں رہنا پسند کرتے ہیں. میدان میں نہیں آتے، خاتم مقدم پہ نہیں آتے. اور تیسری چیز قرآن نے ذکر کی ہے کہ مستعزن ہیں، مشکل وقت میں ہمیشہ چھٹی مانگ لیتے ہیں کہ مجھے جانے دیں، مجھے مجبوری پیش آ گئی ہے. مومن کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے کہ ہرگز مجبوری کے اوج میں بھی قیام کے وقت چھٹی نہیں لیتا، معذرت نہیں کرتا. یعنی معذرت کرنے سے مراد یعنی عذر پیش نہیں کرتا، کہ اعتذار کی حالت نہیں ہوتی اس کی. بے شک عذر ہو بھی تو بھی اس عذر کو بہانہ نہیں بناتا ترک فریضہ کے لیے، جبکہ منافق یہ کام کرتا ہے. رہبر مسلمین کے متعلق ایک حرکت منافق کی یہ ہے کہ اسے دھوکہ دیتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں مجاہد بن کر، وفادار بن کر قسمیں کھاتے ہیں، جو ہی رہبر کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں پھر دوسرے شیطانی رویے اپنا لیتے ہیں. رہبر کے سامنے مہذب، رہبر کے سامنے متدین، رہبر کے سامنے مومن، رہبر کے سامنے فعال، لیکن جو ہی رہبر کی آنکھوں سے الگ ہوتے ہیں پھر دوبارہ میں واپس آ جاتے ہیں. دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ رہبر کے متعلق لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں اور اعتماد کم کرتے ہیں، رہبر کے اوپر لوگوں کے اعتماد کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسی افواہیں رہبر مومنین کے بارے میں پھیلائیں گے، اس کی ذات کے متعلق، اس سے متعلقہ امور کے متعلق، اس کے اہل خاندان کے متعلق، اس کے مختلف اعمال کے متعلق شک و شبہ ڈالیں گے. یہ منافقین کا اہم ہتھیار ہے کہ اگر مومنین اپنے رہبر پر ایمان میں کمزور پڑ جائیں، منافق کا ہدف حاصل ہو جاتا ہے. امت اور رہبر میں اگر فاصلہ ڈال دیں، جو منافق کا اصلی ہدف ہے، بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے ان کو. اس مقصد کے لیے منافقین طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. اولین رہبر مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. منافقین نے رسول اللہ کے متعلق بھی یہ حرکت منافقانہ انجام دی، مومنین کو رسول اللہ کے بارے میں بدگمان کیا، بدبین کیا، طرح طرح کی چیزیں رسول اللہ کے بارے میں پھیلائیں، و حتیٰ خاندان رسول کے بارے میں. خاندان رسول میں، رسول اللہ میں جو ہستیاں تھیں، شخصیات تھیں، مختلف تھیں. ایک وہ خاندان کا حصہ ہے جو اہل بیت کہلاتا ہے، یعنی اولاد رسول اللہ، کہ اس کا دائرہ بارہا رسول اللہ نے خود معین کیا. اہل بیت میں امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور اولاد حضرت زہرا، یہ جزء اہل البیت ہیں. دوسرا خاندان کا حصہ رسول اللہ کا ازواج ہیں. اور ان دونوں کے متعلق منافقین اساس ہیں، چونکہ پہلے ڈھونڈتے ہیں رسول اللہ میں کمزوری نظر نہیں آتی، ان کو ضعف نظر نہیں آتا رہبر کے اندر. اہل بیت میں کمزوری تلاش کرتے ہیں، وہاں بھی انہیں کچھ نظر نہیں آتا، کمزوری نظر نہیں آتی. رسول اللہ کے خاندان کا جو دوسرا حصہ ہے ازواج، وہاں پر امید ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ایسا مواد مل سکتا ہے جو رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے یا رسول اللہ پر ایمان مومنین کا کم کرنے کے لیے اسے پیش کیا جا سکتا ہے. اور یہ کام کیا انہوں نے، چونکہ ازواج رسول اللہ حلقۂ زوجیت رسول اللہ میں ہیں، اور زوجہ کے بارے میں جو مطلب بھی افواہ پھیلائی جائے گی یا تہمت لگائی جائے گی، وہ زوجہ کو کم متاثر کرے گی اور زوج کو زیادہ متاثر کرتی ہے. چونکہ زوجہ ایک معمولی خاتون ہے، نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ رہبر ہے، معمولی خواتین میں سے ہیں. لیکن زوج رہبر ہے، اللہ کا رسول ہے، نبی ہے، مومنوں کا رہبر ہے، امام ہے، پیشوا ہے. منافقین کو یہ ایک دریچہ ملا، روزنہ ملا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول کو متوجہ کیا، خطاب کیا ازواج رسول کو کہ آپ اپنا دھیان رکھیں، خیال رکھیں. کہ کوئی ایسی حرکت آپ سے سرزاد نہ ہو جو منافقین کے لیے خوراک بنے اور ہتھیار بنے اور رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے. دوسری طرف سے مومنین کو خطاب کیا کہ آپ رسول اللہ کا تو احترام کرتے ہو لیکن ازواج رسول کا نہیں کرتے ہو. بسا اوقات ازواج رسول جب نسبت ہو گئی ہے رسول اللہ کے ساتھ ان کو, اب وہ آپ کے لیے تعظیم و احترام لازم ہے ان کا, چونکہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے, حلقۂ زوجیت رسول اللہ میں ہیں. اس لیے اب ان کی حالت وہ نہیں ہے جو ازواج سے پہلے تھی. ازواج سے پہلے جس طرح آپ کے رویے تھے ان کے بارے میں, رسول اللہ کے ساتھ ازدواج کے بعد بھی آپ کے رویے ویسے ہی ہوں. دونوں کو متوجہ کیا, مومنین کو کہا کہ یہ واجب الاحترام ہیں اور ازواج کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, محدود رکھیں, کہ آپ معمولی خواتین کی طرح نہیں ہیں, آپ رہبر مومنین کی زوجہ ہیں, آپ کو ایک خاص انداز سے مومنین کے سامنے رہنا ہے. انہی آیات کے سیاق میں ذکر ہے کہ منافق کا ایک عمل یہ ہے کہ رہبر مومنین کو بدنام کرنے کے لیے خاندان رہبر میں کمزوریاں ڈھونڈتا ہے, تہمتیں اور بہتان باندھتا ہے. از جملہ منافقین عصر رسول اللہ نے رسول اللہ کے بارے میں یہ غلط کام انجام دیا. پہلے یہ آیت پڑھ چکے ہیں ہم, آیت 6 میں ہیں سورہ مبارکہ احزاب میں, ان نبی و اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم و اولو الارحام بعضہم اولا بعض فی کتاب اللہ من المومنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا. کہ ازواج رسول تمہاری مائیں ہیں احترام کے لحاظ سے ہیں, یعنی جس طرح ماں کا احترام تم پر لازم ہے اسی طرح رسول اللہ کی زوجہ کا بھی احترام کرو. اب اگر کسی کی ماں, خوب ظاہر ہے مائیں ہر ایک کی عالم فاضل متقی پارسا پرہیزگار نہیں ہوتی, ہر ماں اپنے خاص مزاج کے ساتھ ہے, لیکن جیسی بھی ہے یہ ماں اولاد پر واجب ہے اس کا احترام. کوئی یہ نہ کہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں میں مجتہد ہوں ماں ان پڑھ ہے, میں پی ایچ ڈی ہوں ماں ان پڑھ ہے, میں شہری ہوں ماں دیہاتی ہے, میں مثلا یہ عہدہ رکھتا ہوں ماں کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ مائیں خواتین ان کو رشد کا اتنا موقع نہیں ملتا, رہ جاتی ہیں علمی و عملی دونوں میدانوں میں پیچھے رہ جاتی ہیں, لیکن اپنی اولاد کے اوپر حق کے احترام رکھتی ہیں, اولاد اس حرمت کو نقض نہیں کر سکتے. اس لیے ماں کا عنوان دیا گیا ہے کہ ازواج رسول ماں کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کے لیے, مومنین کی مائیں ہیں ان کا احترام کریں. اس کے بعد آیت 10 کے بعد شروع ہوتا ہے کہ منافقین کس چیز کی تلاش میں تھے. منافقین رسول اللہ کو متہم کرنے کے لیے اس چیز کی تلاش میں تھے کہ کہیں سے ان کو بہانہ ملے. اذ جاؤکم من فوقکم, البتہ اس سے پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے اوپر حملہ ہوا اور تم غافل تھے, آمادگی نہیں تھی تمہارے اندر, خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے تمہارا دفاع کیا اور ایسے جنود کے ذریعے جنہیں تم دیکھنے پر قادر نہیں تھے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا گیا, اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں آ کر تمہارا محاصرہ کر لیا گیا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور حالت یہ تھی کہ آنکھیں تمہاری پتھرا گئی تھیں اور دل تمہارے حلق میں آ گئے تھے, گلے میں آ گئے تھے خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے عجیب و غریب قسم کے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, یہ وہ موقع تھا جہاں مومنین کو شدید جھٹکا دیا گیا، شاک پہنچایا گیا اور آزمائش کی گئی کہ کون مومن ہے اور کون کمزور ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اس موقع پر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مومن کے دل میں بھی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، نفاق کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے، جو پختہ منافق تھے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، یہ عطف تفسیری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، ضروری نہیں کہ دو گروہ ہوں، یہ عطف مستانف ہو۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافق یہ کہنے لگے، کون منافق؟ جن کے دلوں میں بیماری تھی، وہ منافق۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، قرآن کریم نے ازواج رسول اللہ کو فرمایا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھو، اونچی آواز میں مردوں کے ساتھ مت بولو، نرم لہجے میں نہ بولو، اس لیے کہ مردوں میں بیماری ہے، مرض ہوتی ہے اور مریضوں کا خیال رکھا جاتا ہے ہمیشہ، بیمار جو بھی ہو اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے، اور ایک بیماری شہوترانی ہے، شہوتران قرآن کہتے ہیں بیمار ہے، اس بیمار کا خیال رکھا جائے، اس بیمار کے سامنے ایسا منظر، ایسا ذکر نہ کیا جائے جس سے اس کی شہوت ابھر جائے، حتیٰ بات بھی ایسی نہ کرو کہ جس سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے، اس بیمار پر ترحم کیا جائے۔ مردوں کے اندر قرآن نے عورتوں کو نہیں کہا کہ عورتوں میں بیماری ہے، مردوں کو کہا کہ مرد بیمار ہوتے ہیں، بیماری شہوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لہذا اگر کوئی ایسا منظر دیکھیں، خواتین کو دیکھیں یا ان کی آواز سنیں یا ان کے قدموں کی آہٹ سنیں، ان کی بیماری بھڑک اٹھتی ہے، زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو مبتلا کیا، دشمن نے محاصرہ کیا اور شدت پیدا ہوئی، دل اچھل کے گلے میں آ گئے اور آنکھیں پتھر آ گئیں، اس وقت منافقین نے پروپوگنڈا شروع کیا، اور وہ یہ تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے سب دھوکہ تھا، ہمیں یہ کہا گیا تھا تم اللہ کی راہ میں قیام کرو، خدا تمہارا ساتھ ہے، خدا مدد کرے گا، کامیابی تمہاری ہے، موفقیت و نصر تمہاری ہے، یہاں تو ہم معاشرے میں آ گئے، پھنس گئے، بس وہ جتنا کچھ ہمیں بتایا گیا تھا وہ سب دھوکہ تھا، نعوذ باللہ۔ منافق امتحان و آزمائش کے وقت مومنوں کو متزلزل کرنے کے لیے، ان کے ایمان کے اندر خلل ڈالنے کے لیے، منافق عین مشکل کے وقت پروپوگنڈا شروع کرتا ہے۔ نبر خان نہایا کرو، خارج سے بہتر ہے نہانا، پسینہ آتا ہے، خارج ہوتی ہے، اس کا علاج ہے نہانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، منافقوں نے مومنین کے اندر یہ افواہ پھیلا دی کہ دیکھا جو کچھ کہا گیا تھا وہ کہ نہیں ہوا، کدھر ہے وعدہ، نصر ہو، نصرت ہو، کامیابی ہو، فلاں، کچھ بھی نہیں ہوا، پھنس گئے، چاروں طرف سے محاصرہ، ابھی سب مار دیے جائیں گے، یہ سب دھوکہ تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، منافقوں کے ایک گروہ نے فوراً اعلان کر دیا کہ اے اہل یثرب، مدینہ کا نام یثرب تھا، اے اہل یثرب، کوئی تمہاری لیے امید نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی قیام یا پائیداری کی امید نہیں ہے، بھاگو یہاں سے، واپس پلٹو، دشمن سے جان چھڑو اپنی اور واپس جاؤ۔ ایک نے تو یہ اعلان کر دیا کہ بھاگ جاؤ، میدان چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ آیا نبی سے آ کر چھٹی مانگنے لگا، استیذان، کہ بار بار قرآن نے شاید 10 دفعہ سے زیادہ تقریباً اتنی دفعہ منافق کی یہ صفت ذکر کی ہے، بار بار تکرار کر کے کہ منافق استیذان کرتا ہے، استیذان چھٹی مانگتا ہے، اذن مانگتا ہے، مجھے جانے دیں، کیوں جانے دیں، گھر میں مشکل پیدا ہو گئی ہے، مشکل کیا پیدا ہوئی ہے، خود بھی نہیں اس کو پتا مشکل کیا پیدا ہوئی ہے. بسا اوقات کہے گا کہ وہ میری نانی فوت ہو گئی ہے، نانی جو 15 سال پہلے مر گئی ہے اس کو دوبارہ مارتا ہے کہ نانی فوت ہو گئی ہے، مجھے جانا ہے اسپتال میں، ایڈمٹ ہے مثلا نانی. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ تو اعلان کرتا ہے کہ بھاگو، چھٹی بھی نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے بھاگو جیسے راستہ ملتا ہے، بھاگو یہاں سے مر جاؤ گے. دوسرا گروہ چھٹی کے لیے آ جاتا ہے، درخواست لے آتا ہے. وَيَسْتَأْذِنُ، تقاضائے اذن و مرخصی کرتے ہیں کہ ہمیں جانے دیں. یقولون، چھٹی میں وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ کیوں جانے دیں آپ کو، اب تو ضرورت ہے آپ کے یہاں رہنے کی، کیوں جائیں؟ کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں. عورہ، عورت، عورت یعنی بے دفاع، جس کا کوئی حصار نہ ہو، مستور کے مقابلے میں عورہ ہے. عورہ یعنی اریان جگہ، غیر محفوظ جگہ، اس کو عورہ کہتے ہیں. عورتوں کو عورت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ المرأۃ عورت کلہا، مرد کے لیے، مرد کی شرمگاہ کو کہتے ہیں عورت، مرد کی شرمگاہ کا نام بھی عورت ہے. عورہ یعنی وہ چیز جو چھپائی جانی چاہیے، ملائے عام میں نظر نہ آئے، اس کو چھپا کے رکھیں، حصار میں رکھیں، پردے میں رکھیں، پردہ پوشی، جس چیز جگہ کی ضرورت ہو اس کو عورہ کہتے ہیں، کہ جس کا ننگا ہونا معیوب ہے. عربی میں نساء یا مرآہ کہتے ہیں، عورت، عورتوں کو عربی میں عورت نہیں کہتے، اردو میں کہتے ہیں. اس کی وجہ یہی حدیث ہے کہ المرأۃ عورت کلہا، کہ مرد کے جسم میں کچھ جگہ ایسی ہیں جن کو عورت کہا گیا، شرمگاہ. عورت کا پورا وجود، مرآہ یا نساء کا پورا وجود ہی شرمگاہ ہے، اسے اپنا پورا جسم ڈھانپنا چاہیے. وہ عورت کلہا، اسے پورا جسم، اس کا عریاں نہیں ہونا چاہیے، نمایاں نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر یہ صفت گھروں کے لیے استعمال کی گئی ہے کہ ہمارے گھر بے دفاع ہیں، گھروں کے اندر کوئی نہیں ہے، گھر کے کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، فوراً گھر کا کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی مجبوری گھر کی پیش کریں گے کہ ہمارے گھر خالی ہیں. عورا کا مطلب یعنی خالی ہیں، مرد نہیں ہیں، عورتیں ہیں، اور سبزیاں لانے والا کوئی نہیں، مارکیٹ جانے والا کوئی بھی نہیں، ہاسپٹل جانے والا کوئی نہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے والا کوئی بھی نہیں، ہمیں جانے دیں. چونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی مارکہ شروع ہونے والا ہے، ابھی سخت منزل آنے والی ہے، پہلے ہی چھٹی کی درخواست دے دیتا ہے. یہ منافق ہے. یقولون ان بیوتنا اورا، ہمارے گھر بے دفاع ہیں، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں جانے دیں. وما ہی اب اورا، قرآن فرماتا ہے کہ ایسے نہیں ہے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ان کے گھر بے دفاع نہیں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ان کے گھروں میں، اور ان کی بالکل گھر میں ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر گھر چل رہے ہیں. یہیں پر اگر کوئی نعمت مل رہی ہوتی، کوئی فائدہ مل رہا ہوتا، تو ان کو زبردستی بھی بھیجتے جاؤ گھر میں. وہ کہتے نہیں گھر میں ہے، انتظام ہے، پڑوسی کو کہہ آیا ہوں، وہ دیکھے گا، گھر سنبھالے گا سارا. اسے کہو بھی کہ مریض ہیں تیرے گھر کے اندر، کہتے نہیں وہ بھی انتظام کر آیا ہوں، ڈاکٹر کا دوائی لے کے دے آیا ہوں، ابھی نہیں جانا. فائدے کے وقت گھر میں ضرورت بھی ہو نہیں جاتا، اور سختی کے وقت گھر میں کوئی ضرورت نہ ہو لیکن گھر کو بہانہ قرار دے کر میدان ترک کر دیتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے. ان نہ بیوتنا عورہ وما ہی اب عورہ، نہیں ہے ان کے گھروں میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان یریدون الا فرارا، یہ فرار چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں. بس منافقوں کے دو گروہ ہیں، ایک تو چھٹی کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بھاگو یہاں سے، جہاں سے موقع ملتا ہے بھاگو، فرجعو، نکلو. دوسرا کہتا ہے کہ نہ، یہ نظروں میں آ جائیں گے، بھاگیں گے، متہم ہو جائیں گے، بزدل قرار پائیں گے. بہترین طریقہ ہے بزدلی چھپانے کا، چھٹی کی درخواست دے دو، کہو کہ ہمیں چھٹی دی جائے، گھروں میں مشکل ہے ہماری. ولو دخلت علیہم من اقطارہا ثم سئلوا الفتنہ لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا. اگر انہیں فتنے کا وقت ہوتا منافقوں کے لیے, اب یہاں پر آ جاتے فتنہ پھیلانے کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں, لیکن رہبر کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے, مارکے کے لیے دفاع کے لیے تیار نہیں ہوتے, فتنے کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں. فتنے کے لیے گھر میں بیٹھے ہوں اور انہیں پتہ چل گیا کہ فتنہ اٹھ رہا ہے, مثلا ابھی مثال کے پاکستان کے حالات خراب ہیں ان دنوں میں, ہڑتالیں اور دھرنے اور احتجاج, ٹرانسپورٹ بند ہے, اب کسی کو جانا ہے اپنے فائدے کے لیے, اسے بتاؤ کہ ٹرانسپورٹ نہیں ملتی, نہیں, وہ کہتے مجھے پتہ ہے مل جاتی ہے, فلاں چوک پہ جاؤں گا, کھڑا ہوں گا, وہاں سے بیٹھوں گا, ادھر جاؤں گا, ادھر سے ادھر جاؤں گا, پہنچ جاؤں گا. لیکن اگر وہ گھر بیٹھا ہوا اور اسے کہیں گے واپس آؤ حوضے میں, یا وہ کہے گا نہیں ٹرانسپورٹ بند ہے, پاکستان پورا سیل ہو گیا, سارا شہر بند ہے, سارا کیسے ہوں میں. جانے کے لیے اسے ہر سٹاپ کا پتہ ہے کہ کہاں سے گاڑی ملے گی, کہاں سے چینج کروں گا, کہاں سے چنگچی لوں گا, کہاں سے ویگن پکڑوں گا. جانے کے بھاگنے کے سارے روٹ پتہ ہیں, لیکن میدان میں آنے کے لیے بہانہ ہے ٹریفک بند ہے, ٹکٹ ہی نہیں مل رہی ہے. فتنوں کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. اگر آپ انہیں محاصرہ کر کے اور فتنے کے لیے بلو, کہیں نہ کہیں سے گھس کے پھر فتنے کے اندر آ جائیں گے, لیکن میدان کے اندر دفاع کے لیے حاضر نہیں ہے, بھاگ جائیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, اور انہوں نے بارہا اللہ کے ساتھ عہد باندھا ہے کہ اب ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے, بھاگیں گے نہیں اگلی دفعہ جب, چونکہ معتذر ہے منافق, معتذر ہے, معتذر کا مطلب ایک مرکے میں بھاگ کر پھر آ کے معذرت کرتا ہے کہ معاف کر دیں, اس دفعہ معاف کر دیں, اس کے بعد تکرار نہیں ہوگا, اگلی دفعہ آپ دیکھیں گے میں سب سے آگے آگے ہوں گا. یہ پہلی دفعہ عذر پیش کرتا ہے, عہد کرتا ہے. قرآن کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ, اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا ہے پہلے, قبل من قبل لا یولون الادبار, کہ ہرگز پشت نہیں دکھائیں گے, پیٹھ نہیں دکھائیں گے, لیکن جب بھی وقت آیا پھر پیٹھ دکھا جاتے ہیں. وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, عہد مسئول ہے, مسئول جس کے بارے میں پوچھا جائے, سوال کیا جائے, عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا, عہد مسئول ہے, سوال جو عہد تھے تمہارے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے, یہ قبر کے سوالوں میں سے عہد ہے کہ اے مومن بتاؤ عہد خدا پورے کیے ہیں, اپنے عہد نبھائے ہیں یا توڑ کے آئے ہو, بے وفائی کر کے آئے ہو, بھول کے آئے ہو, چھوڑ کے آئے ہو, فرار کیا ہے. سری قرآن کا فرمان ہے کہ عہد پوچھا جائے گا, عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ممکن ہے بہت ساری چیزیں نہ پوچھی جائیں, فرائض بھی ہیں حتیٰ, لیکن عہد پوچھا جائے گا, اس کے بارے میں چھوٹ نہیں ہے. قُل لَن يَنفَعُكُمُ الْفِرَار, تمہیں فرار کا فائدہ کیا ملے گا, کوئی فائدہ نہیں ہے. اے رسول نے کہہ دو منافقوں کو بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان فررتم من الموت او القتل, وہ موت اور قتل سے شہادت سے بھاگ رہے ہو, وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, بھاگ کر بھی زیادہ لطف زندگی سے نہیں اٹھا سکو گے. ہوتے ہیں لوگ ایک شہر سے بھاگتے ہیں, نا امن ہو گئے حالات, بھاگو دوسرے شہر میں, لیکن زیادہ لطف اندوز نہیں ہو سکتے, جو کہ راستے میں ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں, کمرے میں گیس بھرتی ہے مر جاتے ہیں, کوئی اور بہانہ بنتا ہے مر جاتے ہیں, شوگر سے مر جاتے ہیں, بیماری سے مر جاتے ہیں. ایسے ہیں بہت سارے لوگ, ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے جان بچانے کے لیے, وہاں جا کر کسی اور حادثے میں ہلاک ہو گئے. بس اگر تم زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے, لذتیں اٹھانے کے لیے, کہ ابھی تو ہمارا لذت اٹھانے کا وقت ہے, یہاں کے در پھنسا دیا ہمیں, بھاگ کر بھی لذت اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا, تمتع کا موقع نہیں ملے گا تمہیں. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا, اگر خدا نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا، کون بچائے گا تمہیں اس صورت میں؟ او اراد بکم رحمہ، یا اگر خدا تمہیں رحمت دینا چاہے، کون روک سکتا ہے رحمت خدا کو؟ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ کوئی ان کا ولی و نصیر و ساتھی نہیں ہے. ایک اور منافقت کا ایک اور گروہ، ٹولی یا ایک اور ان کا حربہ، قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم حلم الینا ولا یاتون الباس الا قلیلا. معوق، عائق، عوق رکاوٹ کو کہتے ہیں، مانے بیریئر لگانا، معوق راستہ روکنے والے. اس وقت کا تیار ہوتے ہیں جوان کسی الہی میدان میں قدم رکھنے کے لیے، ایک معوق وہاں پہنچاتا ہے. معوق، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، وہاں خطرہ ہے، وہاں یہ ہے، وہ مشکل ہے، وہ جگہ صحیح نہیں ہے، وہ گروہ صحیح نہیں ہے، اترو، آ جاؤ، واپس آ جاؤ. یہ معوق طبقہ ہے، منافق ہے، خود بھی شامل نہیں ہوتا قیام الہی کے اندر، اور جو آ رہے ہیں ان کو روکتا بھی ہے، معوق ہے، عائق بنتا ہے ان کے سامنے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو معوق ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، اللہ جانتا ہے ان کو. والقائلین لإخوانہم، جو اپنے دوستوں اور بھائیوں کو کہتے ہیں، حلما الینا، او ہمارے پاس آؤ، کہاں جا رہے ہو تم؟ ہمارے گرد جمع رہو، ہمارے ساتھ رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ کی طرف جانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے رائے خدا میں جانے کی، وہ سب دھوکہ ہے. ولا یاتون الباس الا قلیلا، سختی کے اندر نہیں آتے ہرگز، سختی کے موقع پر نہ خود آتے ہیں نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں. انہیں روکیں گے کہ وہاں جاؤ گے مصیبت میں پھنس جاؤ گے، وہاں جاؤ گے یہ مشکل تمہاری بڑھ جائے گی. اشحتن علیکم، بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں. مومنین کے متعلق شوح ہے منافق کے دل میں، یعنی اس کے دل میں یہ ہے کہ منافق کے دل میں کہ مومنین کی طرف نہ کوئی فرد جانا چاہیے، نہ کوئی مال جانا چاہیے، نہ کوئی مدد جانی چاہیے، کوئی چیز مومن تک نہیں پہنچنی چاہیے. اگر اسی چیز کو ضائع کر دو، کافر کو دے دو، مرتد کو دے دو، وہاں اعتراض نہیں کرتا، مومن کو نہیں جانی چاہیے، وہاں پر سخت ہے اس کے لیے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب خود اس پر بن جاتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، اس وقت اس کی آنکھیں گھومنے لگتی ہیں اور کوشش کرتے مومنین کی پناہ لے، رسول اللہ کے ہاں پناہ لے مدد کے لیے، ادھر نگاہیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ اب آپ آئیں ہماری مدد کو. خوف کے وقت، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ. جب خوف برطرف ہو جاتا ہے تو زہریلی زبانوں سے، کاٹ لینے والی زبانوں سے طنز و طعنے استعمال کرتے ہیں. سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَاد، چرب زبانی، تیز زبانی شروع کر دیتے ہیں کہ اس لیے بلایا تھا ہمیں، یہ غرض تھی آپ کی، یہی کروانا تھا، یہ بیچاروں کے اوپر ظلم کروانا تھا، مروانا تھا ان کو، زخمی کروانا تھا ان کو. اس وقت تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا، یہ ہرگز مومن نہیں ہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، خدا نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا ہے. حبط الاعمال یعنی عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، صالح، لیکن یہ صالح عمل کسی کام نہیں آیا، ضائع چلا گیا. جس طرح انسان بہت مطالعہ کرتا ہے اور وہ مطالعہ ضائع چلا جاتا ہے، کسی کام نہیں آتا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. منافق احزاب کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں، پارٹیوں کے بارے میں. احزاب وہ گروہ ہیں جو رسول اللہ کے خلاف جمع ہوئے، سب مل گئے، جتنی بھی مشرک و بت پرست اور قوم پرست و قبائل اور بدو اور شہری مکہ اور مدینہ کے اطراف میں تھے، یہ سارے قبائل جمع ہوئے، اپنا اپنا پرچم لے کر رسول اللہ کے خلاف ایکا کیا انہوں نے، اکٹھے ہوئے، اتحاد کیا، جنگ احزاب بھی لڑی انہوں نے، شکست کھا کے وہاں سے اور برے طریقے سے رسوا ہو کر جنگ احزاب سے واپس پلٹے. منافقین پھر بھی امیدوار تھے، وہ کہتے تھے یہ احزاب شکست نہیں کھائی انہوں نے، بلکہ یہ مدینے کے ارد گرد قبائل کے اندر صحراؤں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ احزاب، یہ پارٹیاں، یہ گروہ، یہ دستے، شکست نہیں ہوئی بلکہ یہ ان کی جنگی ٹیکٹیک ہے، یہ جنگی چال ہے ان کی، انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے، دوبارہ طاقت جمع کر کے پھر آئیں گے مدینے پر حملہ کریں گے. منافقین احزاب کے بارے میں پر امید تھے، وہ احزاب، وہ پارٹیاں جو اسلام کے خلاف اکٹھی ہوئی تھیں رسول اللہ کے خلاف، ان کے بارے میں منافقین پر امید تھے. یحسبون الاحزاب، گمان ان کا احزاب کے بارے میں یہ تھا کہ لم یذهبوا، یہ گئے نہیں، واپس مکہ نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اگر یہ احزاب واپس آئیں دوبارہ جمع ہو کر، یہ منافق کے دل کی آرزو ہے، چاہتے یہی ہیں کہ احزاب دوبارہ اکٹھے ہوں اور پھر مدینے پر حملہ کریں. لَوْ أَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، کہ اگر آپ اعراب کے اندر، بدوؤں کے اندر جائیں تو وہ احزاب بدوؤں کے اندر بیٹھ کر، یعنی منافقوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ مدینہ میں مومنوں کے بارے میں خبریں جمع کر رہے ہیں، گزارشیں جمع کر رہے ہیں، رپورٹس لے رہے ہیں تاکہ دوبارہ تیاری کر کے حملہ کر سکیں. لو انہم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اگر یہ آپ کے ساتھ ہوتے، یعنی منافق جاتے ہیں جا کر خبریں جمع کرتے ہیں مومنین کے متعلق تاکہ احزاب کو دیں، مشرکوں کو، دشمنوں کو دیں اور دشمن دوبارہ حملہ کرے، اگر یہ منافق مومنوں کے ساتھ بھی ہوتے تو قتال نہ کرتے، جنگ پھر بھی نہ کرتے، بلکہ مومنوں کی حوصلہ شکنی کرتے. کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ اگر مومن کے اندر ہوگا حوصلہ شکنی کرے گا، ہمیشہ حوصلہ شکنی کرے گا، حوصلہ شکن زبان منافقانہ زبان ہے، یہ قاعدہ بنا لیں آپ، خدا کی راہ میں جو بھی آپ کی حوصلہ شکنی کرے یہ منافق ہے، اس کو بیماری لگ گئی ہے، ممکن ہے ابتدا میں ہو، ممکن ہے وسطی ہو، ممکن ہے آخر تک پہنچا ہوا ہو، بڑا منافق ہو، منافقانہ زبان ہی حوصلہ شکن زبان ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے ہو، یہ مشکل راستہ ہے، یہ کوئی بھی نہیں پڑھ سکا، آپ جیسے کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم جیسے نہیں پڑھ سکے تو آپ جیسے کیسے پڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو نابغہ سمجھتا ہے کہ میں ارسطو زمان ہوں، جب میں نہیں پڑھ سکا تو کوئی اور نہیں پڑھ سکا. حوصلہ شکن زبان منافق کی زبان ہے، مومن کی زبان ابشار ہے، حوصلہ شکنی نہیں ہے اس کے اندر. ابشار یعنی امید دلانا کہ بھائی تم بھی دوسروں کی طرح ہو، دوسرے پڑھ سکتے ہیں تم کیوں نہیں پڑھ سکتے، دوسرے یہ کام کر سکتے ہیں تم کم نہیں ہو کسی سے، یہ مومن کی زبان ہے. ناکام ترین مومن کو بھی وہ امید دلاتا ہے کہ تم دوبارہ کوشش کرو، کوشش سے ہر انسان موفق ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ہے، کوشش ہر انسان کو کامیابی تک پہنچا دیتی ہے. لیکن منافق ہمیشہ حوصلہ شکنی کرے گا، ممکن نہیں ہے تم کامیاب ہو سکو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوائے حسنہ ہیں، نمونہ رسول اللہ کی ذات ہیں. اس سیاق کے اندر اس آیت کا آنا اس مطلب کے ساتھ، اگر ویسے تو یہ بھی ان آیات میں سے ہے جس کا معنی بہت وسیع و گہرا ہے، بہت ہی پرمعنی آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی اسوائیت یہاں پر بیان ہو رہی ہے، وہ چیز جو مومن بھول گئے ہیں، رسول اللہ کی مدحت یاد ہے، رسول اللہ کی ثنا و تقدیس یاد ہے، نعت و حمد یاد ہے، اسوائیت بھول گئے ہیں. ہر چیز رسول اللہ کی یاد ہے اس وائیت فراموش کر گئے ہیں، اور وہ باپ جو باقی چیزیں بھول بھی جاتے یہ یاد رکھتے تو سب کچھ موجود رہتا، یہی باپ بھول گئے ہیں ہم۔ اسوہ نہیں رسول اللہ، رول ماڈل نہیں ہے ہمارے لیے اسوہ، وہ نمونہ جسے دیکھ کر انسان اسی طرح سے انجام دے، اس کی تأسی کرے۔ اسوہ تأسی سے ہے، تأسی کسی نمونے کو دیکھ کر ویسا بننا اور بنانا، اس کو تأسی کہتے ہیں۔ رسول اللہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسوہ بنایا ہے، جس طرح رہبر بنایا ہے، نبی بنایا ہے، امام بنایا ہے، ان عہدوں کے ساتھ ساتھ ایک حیثیت رسول اللہ کی اسوہ ہونا ہے، اسوائیت کی حیثیت ہے۔ اور اسوہ بھی حسنہ اسوہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، البتہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ آخرت پر، وذکر اللہ کثیرا۔ منافق احزاب کے بارے میں، گروہوں کے بارے میں اور رائے رکھتا ہے، اور مومن اور رائے رکھتا ہے۔ اذا ولما راء المؤمنون الاحزاب، مومنون نے جب دیکھا یہ سارے ایکا کر کے لشکر بنا کر اور ساری طاقت جمع کر کے لے آئے ہیں، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ مومن جب دیکھتا ہے کہ سارا کفر جمع ہو کر آ گیا ہے اور تمام کفر کی طاقت مومنین کے خلاف جمع ہو گئی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہی وعدہ تھا اللہ کا کہ یہ معرکہ ہونا ہے اور یہ معرکہ ہم نے لڑنا ہے، اور مومنین احسن طریقے سے وہ معرکہ لڑے ہیں۔ من المومنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، اول منافق الگ کیے، مومن الگ کیے، اب مومنوں میں ایک اور چھانٹی ہو رہی ہے، مومنوں میں مرد اور نامرد، مومنوں میں کچھ مرد ہیں اور کچھ نامرد ہیں، کچھ منافق ہیں کچھ مومن، منافقین کو پہلے الگ کر دیا گیا، باقی مومن ہیں، مومن بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بعض مرد ہیں بعض اشباہ اور رجال ہیں۔ من المومنین رجال، مومنوں میں سے کچھ رجال ہیں اور کچھ کیا ہیں، اشباہ اور رجال ہیں، نہج البلاغہ میں اگلا ایسا نہج البلاغہ میں ہے، کچھ مرد نما ہیں، نامرد ہیں، جن کے اندر کوئی مروت و مردانگی موجود نہیں ہے، بزدل ہیں، بے غیرت ہیں، لیکن مردانگی کے لیے قرآن جو ضابطہ ذکر کر رہا ہے وہ منفرد ہے، قرآن کا ضابطہ ہمارے آبائی ضابطوں سے ہٹ کر ہے۔ ہم نے بس قبائلی علاقوں میں مرد کون ہے جو عورت کو گھر سے نہ نکلنے دے، بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، گھر کے اندر عورت اور جانور ایک جیسے رکھتے ہیں، بھیڑ بکری اور عورت ان کا مقام مساوی ہے، انسانی حق نہیں دیتے، قبائل میں عورت ایک حیوان کی حد تک ہے، مارتے بھی اسی طرح ہیں جس طرح جانور کو مارتے ہیں اسی طرح اس کو بھی مارتے ہیں، اور کام لینا، دونوں سے کام لینا، جانور سے بھی کام لو عورت سے بھی کام لو۔ غیرت کیا ہے، مردہ مرد کون ہے کہ یہ عورت گھر سے باہر نہ آئے، بالکل قدم نہ رکھے، گھر سے باہر آئے خیمہ اوڑھ کے اس کو نظر ہی کچھ نہ آئے، یہ غیرت ہے، یہ قبائلی غیرت جس کو کہتے ہیں۔ ہر علاقے کے اندر مردانگی کا ایک خاص علامت ہے کہ فلاں آدمی بہت بڑا مرد ہے، قرآن کریم ان چیزوں کو مردانگی نہیں سمجھتا ہے، مردانگی کا ایک ہی ضابطہ قرآن ذکر کر رہا ہے اور وہ ہے عہد با خدا، جو اللہ سے عہد رکھتا ہے وہ مرد ہے، اور عہد خدا سے رکھنا اور پورا کرنا، وفا کرنا، یہ دو رکن ہیں مردانگی کے، اللہ سے عہد باندھنا اور اس عہد کو نبھانا و پورا کرنا۔ من المومنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، مومن میں مرد وہ کہلائیں گے جو اللہ سے عہد باندھا اور سچ بھی کیا، سچ کر کے دکھایا اس عہد کو، جنہوں نے عہد ہی نہیں کیا اور مونچھیں بڑھا لیں، یہ اشباہ اور رجال ہیں۔ وہ جو مردانگی کے خود ساختہ معیار بنائے ہوئے ہیں یہ اشبہ اور رجال ہیں، یہ رجال نہیں ہیں۔ مرد وہ ہے جو اپنی زمین پر کسی کو قدم نہ رکھنے دے، مرد وہ ہے جو کسی کو سر نہ اٹھانے دے، مرد وہ ہے جو دوسروں کی آنکھیں نکال دے، مرد وہ ہے جو سب کے کان کاٹ دے، مرد وہ ہے جو دوسروں کی ٹانگیں توڑ دے، یہ نامرد ہیں، چونکہ ان کا کوئی عہد نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اشبہ اور رجال ہیں۔ مرد وہ ہے جس کا اللہ کے ساتھ عہد ہے اور اس عہد کو سچا بھی کیا، اس نے توڑا نہیں ہے، چونکہ عہد کرنا پھر توڑ دینا یہ بدترین نامردی ہے، عہد کر کے توڑنا۔ منافق الگ ہو گیا، مومن الگ، مومنوں میں دوبارہ چھانٹی ہو رہی ہے، مرد و نامرد۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء، تاکہ خدا صادقین کو ان کے صدق کی پاداش دے، وہ منافقین کو الگ کرے ان سے۔ یعنی کہ منافق بھی مومنوں کے اندر گھسے ہوئے، نامرد بھی مومنوں کے اندر، مرد و نامرد سب گندم و گن سب جمع ہو جائے ایک جگہ پر، ایک گیو بھی یہی ہے اور گن بھی اس کے اندر، اور ہم کہیں سب ملت ہے، یہ قوم ہے، دیمک بھی ہو، گن بھی ہو، دانا بھی ہو، اور ہم شو کریں گے یہ رش ہے، یہ پبلک ہے، یہ ساری ہمارے حامی ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ فاسق و فاجر و منافق و مرد و نامرد کو جمع کرنا، بے دین و ہر ایک کو اکٹھا کرنا اور اس کو اپنی طاقت و اپنی پارٹی بنا کے پیش کرنا، یہ ضد قرآن راستہ ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ آپ نے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، آزمائشوں میں ڈالو، پہلے منافق و مومن الگ ہونے چاہیے اور پھر مومنوں میں مرد و نامرد جدا ہونے چاہیے، اور وہ جو مرد ہیں ان کے صدق کا صلہ خدا ان کو عطا کرے گا۔ ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، وکف اللہ المومنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا، وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقاً تقتلون وتأسرون فریقاً، کہ اب یہ منافقین ہی کا ذکر ہے، لیکن چونکہ منافقین کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اثنا میں ان کافروں کا بھی انجام ذکر کیا گیا جو مومنین کے مقابلے میں آئے، خدا و تعالیٰ کا فرمان ہے ان کافرین کو اللہ ان کے قلعوں سے نکالے گا اور تمہارے ہاتھوں سے کچھ کو قتل کروائے گا اور کچھ کو اسیر، اور ان کے دلوں میں خدا روب ڈالے گا تمہارا، وہ اورثکم ارضہم و دیارہم و اموالہم، اور ان کی زمینیں اور ان کے شہر و دیار تمہارے حوالے ہو جائیں گے، وہ ارضاً لم تطوہا وکان اللہ علی کل شیئن قدیرا۔ دوبارہ پھر یہ مطلب بیان کر کے کہ منافق یہ چالیں رکھتا ہے، جنگ کے دوران اذن مانگتا ہے، حوصلہ شکنی کرتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے، لیکن وہ کام اپنا پھر بھی جاری رکھتا ہے، یعنی رہبر کو، رہبر کے اعتماد کو، امت و رہبر کے باہمی اعتماد کو سست کرنا، یہ عمل ہمیشہ جاری رکھتا ہے وہ۔ دوبارہ پھر بات آ جاتی ہے رسول اللہ کے گھرانے پر کہ اے نبی، اپنی خواتین کو کہو کہ وہ ہوشیار رہیں، توجہ رہے ان کی، کہ منافقین ان کی طرف نگاہیں اٹھائیں گے۔ یہ نقطہ جو بار بار آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے، یہ قرآنی نقطہ ہے، قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ تم جس میدان میں ہو اس میدان میں دو نگاہیں تمہارے اوپر ہیں، ایک مومن و دوست کی نگاہ اور ایک دشمن کی نگاہ، تمہارا ہر عمل دو نگاہوں کے زد میں ہے، ممکن ہے یہ عمل مومن کو خوش کرے اور کافر و دشمن کو مایوس، اور ممکن ہے تمہارا عمل الٹ کام کرے، مومن کو مایوس کرے اور منافق کو خوش کرے۔ اس لیے ہر طرح سے اپنا خیال رکھو، ہر عمل ناپ تول کے کرو۔ یہ جو خطاب ہے اگرچہ نساء نبی کو ہے، لیکن نہ اس عنوان سے کہ یہ نساء نبی ہیں، وہ چند ایک خواتین جو حلقہ ازدواج رسول اللہ میں تھیں، ان کی اپنی کوئی ذاتی و شخصی حیثیت کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ نساء اب اس حلقہ اسلام میں اور دائرہ اسلام میں، اور وہ بھی بڑی مرکزی جگہ پر آ گئی ہیں، مختص نہیں ہے یہ حکم، علماء ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں اہل علم، تنقیح منات، کہ اب پڑھیں گے بعد میں آگے جا کر اصول میں، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو دلیل اور نص کے پابند ہوتے ہیں، ان دلیل اور نص کے ساتھ محدود ہیں، کچھ ایسے احکام ہیں جو ملاقات کے ساتھ مربوط ہیں، معیارات کے ساتھ، مثلا ایک حکم ہے مرد کے لیے بیان ہوا ہے اور اس حکم کا معیار یہ ہے، یعنی اس وجہ سے بیان ہوا ہے، وہ ملاق اگر عورت میں پایا جاتا ہے تو وہ حکم عورت کو بھی شامل ہے، یا ایک حکم ہے عورت کے لیے بیان ہوا ہے اور ساتھ اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے، مثلا یہی کہ اے نساء نبی آپ گفتگو کرتے ہوئے خیال رکھو کہ بعض مرد مریض ہیں، اب یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ آپ بھی ایسی حرکت نہ کرو کہ چونکہ کچھ مرد مریض ہیں ایسا لباس نہ پہنو، شہوت انگیز لباس جو اس زمانے میں عام، مردوں کا بھی ایک زنانہ پن مردوں کے اندر آ گیا ہے، نمائش بدن، ایسا لباس پہننا جس سے اندام کی نمائش ہو، اس لیے کہ مریض ہیں، بعض مریض ہیں، آپ کیوں ان کی مرض کو ابھارتے ہو، مریضوں پر رحم کرو، اگر کوئی زخمی مریض پڑا ہوا ہو آپ کیا کرو گے، اسے ٹھڈا مار کے گزرو گے، اس کے زخم سے کھیلو گے آپ، اسی طرح جو مرض شہوت میں مبتلا ہے آپ بن ٹھن کے نمائش اندام کر کے ٹائٹ لباس پہن کے اس کے سامنے سے گزرو گے، اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یہ مردوں کو بھی شامل ہے یہ حکم، چونکہ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں یہ عورتیں اپنا خیال رکھیں، اس لیے کہ مردوں میں بیماری ہے، مرد مریض ہیں، عورتوں کو نہیں کہا گیا کہ عورتیں مریض ہیں، عورتیں بیمار مردوں کی مشکل بڑھا دیتی ہیں، اصل بیماری مردوں کے اندر ہے، ہوس باز یہ ہیں، تو مردوں کو بھی چاہیے کہ یہ کام نہ کریں، مرد بھی مریض مردوں کی ہوس بازی کو نہ بھڑکائیں، یہ آگ نہ بھڑکائیں ان کی، جو احکام یہاں بیان کیے جا رہے ہیں وجہ ان کی ذکر کی جا رہی ہے ساتھ، کہ رسول اللہ کا گرانا، اس کے اندر اگر کوئی خدا نخواستہ کمزوری ہوئی، منافق اس کو نظروں میں رکھے ہوئے ہے، رسول اللہ کو بھی اور گرانے کو بھی، جو کمزوری ہوئی وہ پکڑے گا فوراً، اس کو اچھالے گا، اچھال کر نہ ان خواتین کو متہم کرے گا بلکہ رسول اللہ کو بدنام کرے گا، تاکہ امت کا اعتماد رسول اللہ پر کم ہو جائے، اس کا ملاق یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو وابستہ ہو جاتا ہے کسی دینی مرکز سے، وہ زیر نظر ہوتا ہے، اس مرکز کی مثلا جو رہبر سے مربوط ہو گئے ان کو خیال رکھنا چاہیے اپنا، وہ مرد ہوں یا عورتیں، وہ کارکن ہوں یا طلاب، وہ اساتید ہوں یا اسٹاف، وہ سب زیر نظر ہیں، ان کی کمزوری پکڑ کر راہبر کو بدنام کریں گے، ان کی کمزوری پکڑ کر اس کی اولاد کو، اس کے بچوں کو، اس کے متعلقین کو، سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ باعث بدنامی نہ بنے، اس لیے ایک طرف سے منافقوں کی چال بتائی گئی، دوسری طرف سے ہوشیار کیا گیا کہ منافقوں کو بہانہ مت دو، منافقوں کو مدد مت دو، تم یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر دنیاوی زندگی و زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، تو آپ آؤ، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اچھے طریقے سے مال و منال دے کر جو آزاد زندگی بسر کرو، دنیا میں رہو، اگر دنیا پسند کرتی ہو تو ٹھیک ہے، دنیا میں جو تم آزاد ہو، طلاق لے لو، پھر جو مرضی ہے کرتی رہو، چونکہ اس وقت تمہارے کسی کام سے نبی بدنام نہیں ہوں گے، رسول پر کوئی حرف نہیں آئے گا، فَإِنَّ اللَّهَ وَإِن كُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر اللہ و رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ آخرت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر خدا نے تمہارے لیے بہتر مقام رکھا ہوا، پھر یہ چھوڑو، یہ دنیاوی امور ان کو ترک کر دو. یا نساء النبی مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اے نساء نبی تم میں سے اگر کسی نے واضح کھلی خلاف ورزی کی، فاحشہ مرتکب ہوئی، کوئی ایسا غلط کام اسے سرزد ہوا، یضاعف لہ العذاب ضعفین، اسے دو برابر عذاب دیا جائے گا، دگنا عذاب دیا جائے گا. یعنی جتنی سزا بنتی اگر کوئی اور عورت کرتی اس کو سزا ملتی، تمہیں اسے ڈبل سزا دی جائے گی. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، کیوں ڈبل سزا دی جائے گی؟ اس لیے کہ تمہارے غلط کام سے صرف تمہیں نقصان نہیں ہوگا، نبی کو بھی نقصان ہوگا، دین کو نقصان ہوگا، اسلام کو نقصان ہوگا. یہ وہ ملاقات ہیں جو عام ہیں، اگرچہ نساء نبی کے متعلق بیان ہو رہے ہیں لیکن یہ سب کے لیے ہیں. مثلا وہ مرد جو رسول اللہ سے متعلق تھے ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ بھی خیال رکھو کہ آپ بھی کوئی ایسا کام مت کرو جس سے نبی بدنام ہو. اگر ایک امام مسجد ایسی حرکت کرے جسے مسجد بدنام ہو، اس کو ڈبل عذاب ملے گا. ایک عالم دین ایسی حرکت کرے جسے دین بدنام ہو، اسے ڈبل عذاب ملے گا. اگر ایک طالب علم ایسی حرکت کرے جس سے مدرسہ، دین، یہ راہ بدنام ہو، اس راہ پہ لوگ آئے ہی نہیں، کیوں پاکستانی قوم راغب نہیں ہے اپنی اولاد کو دین کی راہ میں ڈالنے کے لیے؟ دیندار لوگ تیار نہیں ہیں، اس لیے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے بعض کے اعمال دیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے بدنام کیا، ان کو خدا ڈبل عذاب دے گا، دوہرا عذاب دے گا، دگنا عذاب دے گا. کیوں دے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک تو خود غلط کام کیا ہے اور دوسرا اس راہ کی بدنامی کا باعث بنی، ان کے لیے ڈبل عذاب ہے. اے ازواج نبی، اگر تم میں سے کسی نے غلطی کی تمہیں ڈبل سزا دی جائے گی، چونکہ تمہارا عمل نبی کی بدنامی کا باعث بنے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور اگر تم میں سے کسی نے اتباع کی رسول اللہ کی، پیروی کی اور خضوع کیا، اطاعت کی رسول اللہ کی، تو تمہیں اجر بھی دو برابر ملے گا، ایک اجر عمل کا اور ایک اجر اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ کا اعتبار یا رسول اللہ کے اعتماد کو بچایا ہے، آپ نے نقصان نہیں پہنچایا. مثلا ایک طالب علم اگر ایسا عمل کرتا ہے کہ بڑھتا ہے اعتبار، بڑھتا ہے دین کی طرف لوگوں کا، اس کو ڈبل اجر خدا دے گا، ایک جو عمل اس نے کیا ہے اور ایک مومنین کی نگاہوں میں اس نے دین کا اعتبار بڑھایا ہے، اعتماد بڑھایا ہے، اس کا بھی اجر اس کو ملے گا. وَآتَدْنَ لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ، اے نساء نبی آپ معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو. اب عرض کیا کہ یہاں نساء کا لفظ ہے لیکن ملاک کو دیکھیں تو عام ہے، یعنی وہ مرد بھی جن کی ایک خاص موقعیت یا خاص مقام ہے، جن کا حیثیت ہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ تمہارا مقام خاص ہے، تمہیں لوگ اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، مومن و منافق تمہیں نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں، معمولی لوگوں کی طرح نہیں ہو کہ اچھا کام کیا تو بھی لوگ چشم پوشی کرتے ہیں، غلط کام کیا تو بھی چشم پوشی کرتے ہیں. ایک کام دو آدمی کریں، ایک طالب علم کرے اور ایک غیر طالب علم. مثلا ایک پارک میں بیٹھ کر ایک طالب علم بھی بوتل پیئے اور ایک عام آدمی بھی کول ڈرنک پیئے، ایک پارک میں بیٹھ کر. چڑیا گھر میں دو آدمی نظر آئے، ایک طالب علم نظر آئے، ایک عام یونیورسٹی کا لڑکا. یونیورسٹی والے کی نہ کوئی تصویر لے گا نہ کوئی تذکرہ کرے گا، طالب علم کو فوراً تصویریں بنائیں گے، دیکھو یہ طالب علم چڑیا گھر دیکھ رہا تھا. کیوں؟ لستن کا احد من النساء، لستم کا احد من الرجال، لستم کا احد من الشباب، تم عام جوانوں کی طرح نہیں ہو، زیر نظر ہو، مقام ہے تمہارا، موقعیت ہے تمہاری. اس لیے کہا تھا کہ اگر طالب علم کو یہ پتہ چل جائے اپنا مقام، وہ عصمت قصبی پہ فائز ہو جاتا ہے، اگر متوجہ ہو جائے میرا مقام کیا ہے، غلطی نہیں کرے گا، ہرگز غلطی نہیں کرے گا. اسے کوئی اکسائے بھی نہیں کروا سکتا اس سے غلطی، چونکہ اسے پتہ ہے میرا مقام کیا ہے۔ اگر ایک انسان کو پتہ ہو، مثلا فرض کریں ایک نعوذ باللہ ایک شخص ہے شہوت ران، ہوس باز، اس کے سامنے اس کی بہن بٹھا دی جائے، کہا یہ عورت ہے، لڑکی ہے، جوان، ہوس بازی کے لیے، اور اسے پتہ ہے یہ میری بہن ہے، نہیں اس کی اس کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتا، کہتے ہیں بہن ہے یہ تو میری، یہ آگاہ ہے میں بھائی ہوں، بھائی ہوں، یعنی یہ نہیں ہے میرے شایا نشان نہیں ہے کہ میں حرکت کروں، یہاں پر عصمت ہے نا، یہ جبرن بھی اسے کرے وہ نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتا اسے، اسے کہو مار دیں گے کہتے ہیں مار دو، یہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، میں بھائی ہوں اس کا، یہ آگاہی ہے۔ اگر یہی آگاہی بڑھ جائے ہماری، ایک طالب علم کی آگاہی بڑھ جائے، نساء نبی کی آگاہی بڑھ جائے، مومنین کی آگاہی اپنے بارے میں بڑھ جائے کہ ہماری کیا حیثیت کیا ہے ہماری، پھر کچھ بھی نہیں کریں گے غلطی، جبرن بھی کوئی ان سے نہیں کروائے گا غلطی، جب انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ غافل شیطان دھوکہ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں کیا فرق ہے، سب کر رہے ہیں، تو بھی کر لے، دوسرے بھی کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، طالب علم بھی کرتے ہیں، تم کرو۔ یا نساء النبی من یاتکن منکم بفاحشۃ مبینہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم تقوی اختیار کرو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، فلا تخزعن بالقول، بات کرتے ہوئے نرم بات کرنا کرو، دھیمے لہجے میں بات نہ کرو، ناز کے ساتھ بات نہ کرو، کیوں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، عورت جب مرد کے ساتھ بات کرتی ہے دھیمے لہجے میں، نرم لہجے میں، جس کے دل میں بیماری ہے اس کو طمع پیدا ہو جاتی ہے، طمع پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے سگنل دے رہی ہے، یہ جو میرے نرم لہجے، مثلا وہ اگر اس کو سلام کا جواب دے دے، یہ بیمار اس سلام کا معنی اور سمجھتا ہے۔ اگر بیمار آدمی ہے، بیمار مرد ہے، اس کے قریب سے ایک عورت گزری، عورت کو کھانسی ہو گئی، یہ سمجھتا ہے یہ مجھے اشارہ دے رہی ہے، یہ بیمار ہے، یہ منافق ہے، یہ شخص یہ بیمار ہے، یہ اس کا کوئی ربط ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں ہے اس بیمار کی طرح، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، لیکن بیمار ہر چیز کو اپنے لیے علامت سمجھتا ہے کہ یہ مجھے علامتیں دے رہی ہے۔ اس لیے نساء نبی کو حکم ہے کہ آپ نہ کرو یہ کام، اس لیے کہ آپ ٹھیک ہو، آپ پاک ہو، لیکن بیمار بہت ہیں اس معاشرے کے اندر، آتے ہیں آپ کے در پہ دستک دیتے ہیں، آپ آ کے مثلا ان سے بات چیت کرتی ہو ادب آداب کے ساتھ، یہ بیمار اور اس کو منع اور سمجھتے ہیں اس کو۔ کسی جگہ قرآن نے عورتوں کو نہیں کہا کہ مردوں کو کہا ہو کہ آپ دھیمے لہجے میں بولو کہ عورتیں بیمار ہیں، مردوں کے بارے میں کہا کہ مرد اس بیماری کے شہوت میں زیادہ مرد مبتلا ہوتے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام جوانوں کی طرح نہیں ہو، یہ خیال رکھو، یہ قرآن خود توجہ دلا رہے ہیں، لستم کا احد من النساء، تم عام دوسروں کی طرح نہیں ہو، اس کو آپ سمجھیں، یہ احساس، یہ باور اپنے اندر پیدا کریں، لسنا کا احد من الناس، ہم عام لوگوں کی طرح، بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہیں، بس جب نہیں ہے ہمارا لہجہ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمارا حلیہ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمارا لباس بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمارے رویے بھی اس طرح نہیں ہونے چاہیے، ہمارا انداز و طرز بھی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز ہماری پھر ان بازاریوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے، لسنا کا احد من الناس، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں، بیماروں کی طرح نہیں ہیں ہم۔ فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا، البتہ آپ درست بات کرو، قول معروف، اچھی بات کرو، لیکن لہجہ ایسا اپناؤ، عورتوں کے بارے میں ہے کہ عورتیں مغرور ہو کر مردوں سے بات کریں، مومن عورتیں اجنبی مردوں کے ساتھ جب گفتگو کریں مغرورانہ انداز میں بات کریں، تاکہ تھوڑی بہت تمہ بھی جو اس میں ہے مر جائے اس کے اندر. انہیں نہ پوچھیں ہاں بھائی جان کیا کام ہے آپ بیٹھیے ابھی میں پانی لاتی ہوں, نہ سیدھا آگے پوچھو کس سے ملنا ہے, فلاں سے ملنا, گھر میں نہیں ہے, خدا حافظ. اس کو امید ہی نہ ہو, نہ پانی مانگے, نہ لسی مانگے, نہ جگہ مانگے, واپس چلا جائے. تربیت کی ضرورت ہے, گھریلو خواتین کو بتانے کی ضرورت ہے, مومن خواتین کو آگاہی کی. یہ قرآنی انداز ہے, بیمار معاشرے میں اگر رہ رہے ہو, بیماروں کے اندر اگر رہ رہے ہو, ان بیماروں سے بچنا بھی ہے, ان بیماروں سے, شہوانی بیماروں سے بچنا ہے, جنسی بیماروں سے. یہ جنسی بیمار ہیں, یہ لوگ بری بیماری ہے, شیطانی بیماری. ایسے ایک بیمار کا وہ کہنا تھا کہ وہ یہ بازار میں جاتے ہیں, ڈمیاں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے لباس بیچنے کے لیے. آج کل زیادہ ہو گیا نا, یہ بوتیک شاپس ہیں جن کے اندر لباس ہے زنانہ مردانہ, اور انہوں نے اسٹیچو بنائے ہوتے ہیں, مجسمے, ان کے اوپر لباس چڑھایا ہوتا ہے فٹ کر کے. وہ بازار میں ان کو دیکھنے کے لیے جاتا تھا اپنی تسکین شہوت. جنسی بیمار اس طرح ہوتا ہے, وہ ڈمیوں کو دیکھ کر احساس لذت پیدا کرتا ہے. وقرن فی بیوتکن, گھروں میں بیٹھ جاؤ اے نساء نبی, گھروں میں رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور وہ سابقہ جاہلیت والا انداز مت اپناؤ. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. یہ آیت, اب وہ شیعہ سنی مارکت الآراء آیت ہے, وہ کہتے ہیں یہ آیت تطہیر ازواج کے بارے میں, چونکہ ذکر ازواج کا ہے. شیعہ مصر ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں, اہل بیت الگ ہیں, ازواج الگ ہیں, کہ اس بات میں ابھی نہیں جاتے, بس منافقت کی ہو رہی ہے اور خاندان رسول کی, کہ خاندان رسول منافقوں کے بارے میں ہوشیار رہے, منافقوں کو کوئی ایسا موقع مت دے. اور عرض کیا کہ ملاک عام ہے, ہر وہ شخص جو جس کے عمل سے دین بدنام ہوتا ہے, رہبر بدنام ہوتا ہے, راہ بدنام ہوتی ہے, مرکز بدنام ہوتا ہے, یہ اس سب کے لیے یہ ملاقات موجود ہیں. اگر جو نام نساء کا ہے ان سب کے لیے ہے یہ, کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو ان کے ذریعے سے بدنامی ہو. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کہ یہاں پر یہ بھی ایک بہت ہی اہم آیات میں سے ہے, جس میں عورت مرد کی دینی حیثیت یکساں بیان کی گئی ہے, کہ دین کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے عورت اور مرد میں, اجر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کو تقابل کیا گیا ہے. یہاں ان المسلمین والمسلمات, عورت اور مرد مسلمان, مومنین و مومنات, قانتین و قانتات, صادقین و صادقات, صابرین و صابرات, خاشعین و خاشعات, متصدقین و متصدقات. ذیلی نہیں, ضمنی نہیں شمار کیا گیا عورت کو, کہ اصل مرد ہے اور عورت ضمنی چیز ہے, نہ, دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا کہ دونوں ایک جیسے ہیں. دین کی نگاہ میں ذمہ داریوں اور فرائض اور مقامات کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں, البتہ احکام و حقوق میں فرق ہے ان کا, لیکن مقام دینی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک مقام پر فائز ہو سکتے ہیں. یہ مطلب جاری ہے ابھی, چونکہ اسنا میں باسے منافقین کے ضمن میں باقی مطالب بھی بیان ہوئے ہیں, کہ باقی بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.